تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی یہی تاکید ہے کہ سلسلوں سے قبل بیانات سے قبل درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے, اور یہی ہمارا دعوت اسلامی کا تنظیمی طریقہ کار ہے. درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی برکتیں حاصل ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس نے قرآن مجید پڑھا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا, بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. تو بتائیے, یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کر دیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس فضیلت کے ہم بھی حقدار ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں, اور آج جو ہم موضوع لائے ہیں یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے, وہ ہے حلال اور حرام چیزوں کے متعلق آپ کے سوالات اور دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے جوابات. حضور, آج سلسلہ حلال و حرام چیزوں کی بیان کے متعلق ہے. آئیے, قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے, سب سے پہلے اسی سے سوالات کے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے, کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید اگر بوسیدہ ہو گیا یعنی پرانا ہو گیا اور اب اس کو پڑھ نہیں سکتے,
صحیح,
یعنی اس کے اوراق جدا جدا ہو جاتے ہیں یا اس کی بینڈنگ جو ہے جلد اس کی صحیح نہیں رہی کہ اب اس کو سنبھال کے پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں ایسا قرآن پاک کہ اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا, تو اس کی جو علماء نے صورت لکھی ہے واضح الفاظ میں وہ تو یہ ہے کہ اسے کسی پاکیزہ کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے,
ٹھیک,
اور لپیٹنے کے بعد کوئی جگہ جو ایسی جگہ ہو جہاں پہ کسی کے پاؤں نہ رہے اس مقام پر زمین کھودی جائے, خود لحد نما بنائی جائے, جیسے قبر بنائی جاتی ہے ویسی بنا کے اس کے اندر اس کو رکھ کے اس کے اوپر لکڑیاں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیں,
صحیح,
تو آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ اس کو خود ہی جذب کر لے گی. تو یہ طریقہ کار علماء نے لکھا ہے, لیکن اس میں احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ایسے مقام پر آپ دفنائیں کہ جہاں پر کسی کے پاؤں نہ رہیں, اور یہ نہ ہو کہ دفنا کے آپ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی ڈال دیں کہ وہ اس کے اندر دب جائے, ایسا نہیں,
صحیح,
اوپر کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ وہ بالکل جس طرح قبر ہم بناتے ہیں ویسی وہ بن جائے, اور پھر یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس مقام پر کسی کے پاؤں نہ رہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہر ایک نہیں کر پائے گا, یہ وہیں ہو سکتا ہے کہ جو گھر بڑے بڑے ہوں, جیسے بنگلے ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا ہے, ان کے جو لاؤن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ یہ کر سکتے ہیں معاملہ, باقی اس کے علاوہ یہ معاملہ مشکل ہے. تو اس کی سہولت کے لیے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے, عام طور پہ یہ کتابوں میں یہ طریقہ لکھا نہیں ہوتا لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے جو قرآن پاک ہے یا اس کے اوراق ہیں تو ان کو کسی بوری وغیرہ کے اندر ڈالے اور سمندر کے بیچ میں جا کے اس کو ٹھنڈا کروائے,
صحیح,
یعنی ٹھنڈا کروانے کے لیے ایک تو بوری کے اندر ڈالے کسی پاک صاف کے اندر, پھر اس کے اندر جو ہے وہ اینٹیں وغیرہ رکھ دے تاکہ وہ اندر دب جائے, نیچے چلے گا وزن رہے گا تو وہ نیچے چلی جائے گی. تو اب لوگ اس طرح کرتے ہیں, سمندر میں ٹھنڈا وغیرہ کروا دیتے ہیں, لیکن اس میں انتہائی بے احتیاطی برتی جاتی ہے اور ایسے معاملات برتے جاتے ہیں کہ جو بجائے قرآن پاک کے ادب کے باعث بے ادبی بنتے ہیں کہ اس میں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بیچ سمندر میں جانے کی بجائے وہ کنارے پر ہی ڈال دیتے ہیں، تو باکثرت یہ مناظر دیکھے گئے ہیں کہ لوگ بھی بتاتے ہیں، خود بھی دیکھے ہیں کہ وہ سارے جو بھی انہوں نے پاک کلام ڈالا ہوتا ہے، سپارے ڈالے ہوتے ہیں یا کتابیں ڈالی ہوتی ہیں، تو وہ بہتے بہتے کنارے پر آ جاتی ہیں اور وہ گند کچرے کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں۔ تو جو ہم کام کرنے گئے تھے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے اور عدم توجہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا الٹ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اولاً تو کوشش یہی کریں کہ جو علماء نے لکھا ہے اس کے مطابق اس کو دفنانے کی کوشش کریں، ایسا کوئی مقام تلاش کر لیں کہ جہاں پر اس کو ادب کے ساتھ آپ دفنا سکتے ہیں تو وہاں پر دفنائیے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے کہ جو سمندر کے بیچ جا سکتا ہے اس کے حوالے یہ کر دیجئے، تاکہ وہ اس کو جس انداز میں بتایا گیا کہ کسی بوری کے اندر ڈال کے اس میں بوجھ ڈال کے اس کو بیچ سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈال دے، ٹھنڈا کروا دے اس کو۔
ٹھیک، اس کے اندر یہ بھی سنا تھا امیر رسولوں سے کہ بیچ میں چیرے ڈال دیں تاکہ پانی اندر ایزیلی آ سکے اور وہ
نیچے لے جائے گا۔ نہیں، یہ وہی ہے بات، وہی کہ ایسا کام کر دیں کہ وہ اندر جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ امیر اہل سنت کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب چیرے ڈال دے گا اس کے اندر سوراخ کر دے گا تو پھر وہ پانی اس کے اندر جائے گا اور وہ تہ کے اندر چلا جائے گا،
ورنہ وہ کیا ہوتا ہے پھر پھر یہ بوریاں آ جاتی ہیں، پھر اس قسم کے میسیجز چلتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ تو گئے تھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اب یہ بہتے بہتے یہاں پہ ساحل تک یہ پہنچ گیا۔
اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ کرنے ہم جاتے ہیں ادب والا کام، لیکن احتیاط نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی تو پھر بے ادبی ہو جاتی ہے۔
اسی کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ حضرت ایک کال آئی ہوئی ہے، کال سنا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو کالیں دے دیں۔ جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد جمیل اتاری، باب المدینہ، کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اخبار کو جیسے ہوٹل والے روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف اتاری، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حضور، جو تصویر بازاروں میں غوث پاک کے نام سے منسوب کر کے بیچی جاتی ہے، کیا اس کا اپنے گھر میں رکھنا درست ہے اور کیا یہ حقیقت ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔
سب سے پہلے جمیل بھائی کا سوال کہ اخبار جو ہے نا وہ روٹی کے لیے لیا جاتا ہے، واقعی اس میں بھی قرآن آیات لکھی ہوتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں،
یہ درست نہیں ہے، اس طرح کرنا یہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جو حروف ہیں،
جی جی،
اگرچہ وہ جدا جدا لکھے ہوں،
صحیح،
لیکن ہر حرف کی اپنی تعظیم ہے، حروف تہجی کی اپنی تعظیم ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی بڑی قابل غور بات ہے کہ ابو جہل و فرعون، ویسے ان کے نام آتے ہیں تو ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں، الف با واو جیم ہا لام یا فا را عین عین واو نون، یہ الفاظ قابل تعظیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود اشخاص، ان کی ذات جو ہیں یہ قابل تعظیم نہیں ہے،
صحیح،
لیکن جو لفظ ہیں ان کے یہ قابل تعظیم ہیں۔ تو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ فرعون کا نام لکھ کر جو اس پہ تیر اندازی کر رہے ہوں یا ابو جہل کا نام لکھ کے اس پہ تیر اندازی کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حروف کی تعظیم ضروری ہے، ہر زبان کے حروف تہجی کی تعظیم کا علماء نے حکم دیا ہے، کیونکہ جتنے بھی زبانیں ہیں یہ الہامی ہوا کرتی ہیں، زبان بنائی نہیں جاتی، زبان بندوں کو الہام ہوتی ہے، تو حروف تہجی جتنے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام الہامی ہوتے ہیں، اسی طرح جو زبانیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک قول کے مطابق ساری کی ساری الہامی ہیں۔ تو اس لیے زبان کوئی سی بھی ہو، اگرچہ کہ ان کے زبان کے بدلنے سے احکام جدا ہو جاتے ہیں، عربی کی تعظیم جدا ہے، اردو کی تعظیم جدا ہے، انگلش کی تعظیم جدا ہے، لیکن تعظیم ہر حرف کی علیحدہ علیحدہ کرنی چاہیے۔ لہذا اس طرح کے اخبارات وغیرہ کو جو ردی میں بیچ دیتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں، بیچ نہ کریں، اسے ٹھنڈا کروا دیا کریں، اور جو ہوٹل والے ہیں یا پرچون والے ہیں یا ٹھیلے والے ہوتے ہیں چیزیں بیچتے ہیں، وہ جو اخبار کے اندر اس طرح چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، فروغ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔
کئی ممالک میں ایسا دیکھا گیا ہے، سادہ کاغذ ہوتا ہے، بالکل بالکل پلین کاغذ ہوتا ہے، اور پلین کاغذ کے اندر وہ روٹی بند کر کے، جس طریقے سے اخبار استعمال ہوتا ہے، تو وہ پیپر ہی ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے، بہتر اس طرح کیا جائے۔
اچھا، اگر مثال کے طور پر اردو میں نہ ہو اور پتہ چلے وہ کوئی دوسری زبان ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا عموماً یہ کاغذات آتے ہیں خاص۔ اس
تو میرا یہی ہے کہ جو بھی زبان ہو، زبان کوئی سی بھی ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یوسف بھائی کا تھا، باب المدینہ کراچی سے، کہ غوث پاک کی تصاویر یہ ملتی ہیں بازاروں میں اور لوگ لگاتے ہیں اسے، کیا فرماتے ہیں آپ؟
جہالت کا دور دورہ ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تصویر کی ظاہر سی بات ہے حرمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی مووی ایک الگ چیز ہے، تصویر ایک الگ چیز ہے، مووی جدا ہے، اس کے جواز کا کثیر علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے،
صحیح.
تصویر الگ چیز ہے، اور خاص طور پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہے اس میں تو شاید ہی کسی کا اختلاف ہو. تو یہ جو تصویر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی جاتی ہے بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصویر. اور پھر اس میں بڑھ کر تو یہ بات دیکھیے کہ ایک تو غیر کی تصویر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ حرام کام، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس تصویر کو دیکھیں، معروف تصویر ہے، بازاروں میں لگی ہوتی ہے جگہ جگہ پر، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تصویر اور اس کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں ران نظر آ رہی ہے.
اللہ
تو یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقت اور شریعت کے منبع تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، وہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو کون شریعت پر عمل کرے گا؟ اور انہی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور ران جو ہے وہ کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اولا تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے ہی نہیں سرے سے. اور بالفرض تصور کر بھی لیا جائے، مان بھی لیا جائے، یعنی ہو تو سکتا ہی نہیں ہے، مان بھی لیا جائے کہ کسی بزرگ کی تصویر ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بزرگ کی تصویر کو تعظیماً آپ اپنے گھر کے اندر رکھ ہی نہیں سکتے. کعبۃ اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کی تصویر بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو وہ بھی نہیں رہنے دی گئی، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹوا دیا. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی کس طریقے سے ہوئی کہ بزرگوں کی تصویریں بنا کر تعظیماً اپنے پاس رکھی گئیں، پھر فرمایا کہ شدہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہی تصویریں بت بن گئیں. تو اس لیے بزرگوں کی تصویریں رکھنا یہ عام لوگوں کی تصویریں رکھنے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. عام آدمی کی تصویر کی بندہ اتنی تعظیم نہیں کرے گا جتنی بزرگ کی تصویر کی تعظیم کرے گا. لہٰذا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اولاً تو سرے سے یہ ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے. بالفرض اگر کسی بزرگ کی تصویر ہوتی بھی تو اس کو گھر کے اندر رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
ماشاء اللہ، بڑی آپ نے اچھا انداز کے ساتھ رہنمائی فرمائی. اور اکثر جو ہے نا اس کے اندر عورتیں یہ زیادہ مبتلا ہیں، اور تو اچھا یہ عورتیں یہ بعض اوقات یہ لعنت بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، اور یہ لعنت کرنا کیسا یہ بھی بتا دیں، اور یہ جو عورتیں بچوں پر کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں.
لعنت دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو،
جی
یہ تو سخت حرام کام ہے کہ کسی آپ کافر معین کافر کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت نہیں کر سکتے، سوائے اس کافر کے کہ جس کا کفر پہ مرنا یقینی طور پہ ثابت ہو، جیسے ابو لہب ہے، فرعون ہے، یہ کافر ہیں، تو ان کے اوپر لعنت کرنا ایک جدا بات ہے. باقی کوئی معین کافر ہے، خاص کافر، اس کو کہیں کہ اس کافر کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کسی شخص کو معین کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر لعنت ہو. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا. تو یہ جب یہاں تک فرما دیا کہ کسی معین کافر کے اوپر، خاص کافر کے اوپر آپ متعین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر لعنت ہو، تو پھر مسلمان کے اوپر لعنت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. مسلمان کو گالی دینا ہے، اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق میں شمار ہوتا ہے، یعنی فسق کے اندر شمار ہوتا ہے، خود بندہ سخت گناہگار ہوتا ہے. تو ایک تو ہے یہ صورت کہ تجھ پہ لعنت ہو، اس پہ لعنت ہو، اس پہ لعنت ہو، جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے. دوسری صورت ہوتی ہے کوسنوں کی، عورتیں کوسنے دیتی ہیں بہت زیادہ، لعنتیں بھی دیتی ہیں لیکن کم دیتی ہیں، کوسنے زیادہ دیتی ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے. اور کوسنے دینے کی نحوست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی احتیاط برتا کریں.
تو اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ بھی احتیاط کریں، اسلامی بھائی بھی احتیاط کریں کہ لعنت نہ دیں. اس طریقے سے اس کا ایک خاص اشارہ کیا جاتا ہے، وہ خاص اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. یہ اشارے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ
ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہے، جس کی طرف آپ پانچ انگلیاں کریں گے، لعنت دیں گے جس کو آپ، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو خوش تو نہیں ہوگا کہ میرے کو لعنت دے رہا ہے. مسلمان کی دل کو اذیت پہنچانا حرام ہے.
اچھا حضور، جہاں پر یہ معاملات ہیں وہاں ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے شریعت نے بال کتنے مقرر کیے ہیں؟ آج کل بالوں کا بڑا یہ چلا ہوا ہے، پھر بال بھی رکھے جاتے ہیں، پھر اس کو بڑھایا بھی جاتا ہے، پھر اس کے اندر کلپ بھی لگائے جاتے ہیں اور اس کی پونی بھی بنائی جاتی ہے، تو مرد کتنے بال رکھے اور کیسے رکھے؟
یہاں دو طرح کے افراد ہیں. اولاً تو میں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، وہ اہل علم پر معروف ہے کہ وہ تین طرح کے بال بیان کیے گئے ہیں.
صحیح.
یعنی حج کے موقع پر, صرف حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج یا جب آپ نے حج فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے حلق فرمایا تھا, اس وقت آپ کے بال مبارک جو ہے وہ تقسیم ہوئے تھے, سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم فرمائے تھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بال مبارک رکھتے تھے اس کی تین صورتیں علماء نے بیان کی ہیں, صحابہ کرام علی مردوان نے بیان کی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ آدھے کان تک ہوں, زلفیں آدھے کان تک آئیں.
صحیح.
اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پورے کان تک ہوں.
ٹھیک ہے.
تیسری صورت یہ لکھی ہے علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال کندھوں سے چھو جاتے تھے.
صحیح.
یعنی آپ نہائیں, نہانے کے بعد آپ کے بال بالکل سیدھے ہو گئے تو اس سیدھے ہونے کی صورت میں وہ کندھوں کو چھونے لگ جائیں. یہ ہے بالوں کی مقدار. اس سے زیادہ بال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے, اور علماء نے اس کو ناجائز و حرام لکھا ہے. مرد کے لیے
حرام,
ناجائز و حرام ہے. اب یہ رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر مست ہیں, یعنی جن کا مطمع نظر ہی دنیا ہے اور وہ دنیا دار ہی کہلاتے ہیں, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لمبے لمبے بال رکھے ہیں, اس کو پونی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو یہ ناجائز و حرام کام کرتے ہیں اور اس کو پونی ٹیل کہتے ہیں.
جی جی.
اور اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ پونی ٹیل کا مطلب گدھے کی دم ہوتا ہے یا چھوٹا کوئی گھوڑا ہوتا ہے اس کی دم ہوتا ہے. یہ تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرے افراد یہ ہوتے ہیں کہ جو جالی پیر ہوتے ہیں, وہ افراد بھی لمبے لمبے بال رکھتے ہیں.
صحیح.
تو یہ یاد رکھیے کہ جو طریقت ہے وہ شریعت مطہرہ کے تابع ہے.
صحیح.
طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, حقیقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, وہ اس کے تحت ہی آتی ہے. تو یہ جو افراد ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں, ان کا یہ لمبے لمبے بال رکھنا ناجائز و حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ہی چلنے میں دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے. لہذا یہ بڑے بڑے بال لگ کر کوئی کہیں پہنچ نہیں جاتا. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ ایسے افراد کے جو حرام سے بچتے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں چیزیں ان پر عمل کرتے نہیں ہیں, جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وصلنا, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صدقو, انہوں نے سچ کہا ہے کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں, ولیکن عین, لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں, الی سقر, وہ لوگ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ اصل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے میں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو بالوں کی انتہا کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چھوا کرتے تھے, اس سے زائد بال نہیں ہوتے تھے. اس سے زائد بال رکھنے کو علماء نے ناجائز و حرام لکھا ہے.
جزاک اللہ. تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت کے آدمی ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس حوالے سے غور کر لیں, اور جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ اگر طریقت کا کوئی ہے بھی تو اسے شریعت کے تابع رہ کر ہی عمل کرنا پڑے گا. اچھا, آئیے کچھ کالز آئی ہوئی ہیں, کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا یہ سوال ہے کہ اجری کے بارے میں پوچھنا تھا, اجری کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟
سوال یہ ہے کہ جو مسجد کے پیسے ہوتے ہیں کیا ان میں سے ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
صابر اتاری پتوں کی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزی میں فروٹ اپنے اخبارات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس پہ اللہ اور اس کے رسول کے نام اور بہت سارے مطلب مزارات وغیرہ بنے ہوتے ہیں, تو وہاں گندگی کے ڈھیروں پر اکثر پڑے ہوتے ہیں, تو سب کو کاغذات کو اٹھانا ممکن نہیں ہوتا, اور ان اخبارات کو جو گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوتے ہیں میلے کچالے ہو چکے ہوتے ہیں.
جی جی.
تو ان کے بارے میں کس انداز سے مطلب ترکیب بنائے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہجڑی کھانا کیسا؟
سیدی اعلیٰ حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں مفصل تحقیق فرمائی ہے.
صحیح.
اور آپ کی تحقیق کی روشنی کے اندر اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے.
ٹھیک.
اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے, نہ ہی اس کا کاروبار کرنا درست ہے.
ٹھیک ہے. مسجد کے پیسے کسی کو دے سکتے ہیں آگے, یعنی کوئی ضرورت مند آگے اس کو مسجد کے پیسوں میں؟
مسجد کے لیے جو پیسے لیے گئے ہیں وہ تو صرف مسجد ہی کے کاموں کے اندر, وہ بھی خاص اگر کسی مخصوص کام کے لیے لے لیے ہیں تو پھر اسی مخصوص کام کے اندر استعمال ہوں گے. تو مسجد کے پیسے کسی اور کو نہیں دے سکتے, مسجد کے اندر ہی رکھے جائیں گے, اور اگر کسی نے دے دیا آگے تو پھر وہ تاوان اس کے ذمے آئے گا، اس کی صورتیں پھر جدا ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے حضور، مسجد کے لیے پیسے آئے، آپ کو دوسری مسجد ہی بنانے والے آئے چندہ مانگنے کے لیے، ان کو بھی نہیں دے سکتے؟
نہیں دے سکتے، یعنی مسجد کے پیسے دوسری مسجد میں دینا تو یہ جدا بات ہے۔ ایک شخص نے پیسے دیے کہ اس ان پیسوں سے جو ہے وہ مسجد کا وضو خانہ بنا دینا، تو اب آپ ان پیسوں سے جو ہے مسجد کی چھت تعمیر نہیں کر سکتے، یا اس کا مینار تعمیر نہیں کر سکتے، کوئی اور چیز اس کی نہیں لے سکتے، جس کے لیے اس نے مقرر کر دیا آپ اسی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دوسری چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا حضور یہ بتائیے کہ مسجد میں بعض اوقات پیسے جمع ہوتے ہیں، 10-20 کی نوٹیں آتی ہیں، آپ کو اس میں سے کھلے مانگتے ہیں، کھلے دے سکتے ہیں؟
نہیں، کھلے بھی نہیں دیں گے،
کھلے بھی نہیں دینے چاہیے،
بالکل۔
یہ اکثر جمعوں میں یہ معاملہ ہے،
دیکھیں ایک صورت ہے کہ چندہ ہو رہا ہے، اس دوران کی علماء نے بعض صورتوں میں اجازت دی ہے، لیکن اس سے احتیاط برتیں، اور اس میں بعض صورتوں کے اندر بنتی ہے اس کی صورتیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے 100 کا نوٹ دیا اور جو ہے وہ اس میں سے وہ 50 روپے واپسی مانگتا ہے، تو اگر پتہ ہے کہ سارے کے سارے ایک مخصوص مد کے لیے ہی دے رہے ہیں تو اس صورت میں تو علماء نے اجازت دی کہ اس صورت میں وہ اس کو چینج کر کے دے سکتا ہے۔
اچھا، جیسے موجودہ دور کے اندر جو ہے نا وہ یہ چھوٹی چھوٹی رقم کو لے جانا کرنا، یعنی اگر یہ بندھے ہوئے پیسے ہو جاتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے، تو لوگ عموماً جو ہے نا وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، بھائی 500 کا کھلا دے دینا، اور یہ بہت عام ہے۔
اس طرح نہیں کریں گے،
یہ کچھ اس کا کوئی حل نہیں،
کوئی حل نہیں، یعنی یہ ان دا ضرورت جو ہے اس کی بعض صورتوں میں اجازت ہے، ورنہ یہ منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔
ٹھیک، اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہی دل خراش بات کہ فروٹ اور سبزی میں اخبارات ہوتے ہیں، اور جب وہ کچرے کے ڈھیر پر ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو اٹھائے بھی کیسے، اب کیا کریں؟
دیکھیں حتی الامکان تو وہ یہی کوشش کرے گا کہ اس کو اٹھائے، وہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے چھوڑ دے، تو ظاہر ہے کہ باعث ثواب ہے، جتنا زیادہ تکلیف دہ امر ہوگا اس کا معاملہ ہوگا، تو افضل الاعمال احمزھا،
صحیح
کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ وہی ہے کہ جو جتنا زیادہ دشوار والا ہو، جتنا دشواری والا ہوگا اس میں جتنی پریشانی اور دقت ہوگی اتنا ہی وہ باعث ثواب ہوگا، تو اس میں اگرچہ کہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے لیکن اگر اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مقام و مرتبہ پائے گا۔ کہ مشہور واقعہ ہے سیدنا بشیر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک کاغذ کے اوپر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی، اس کی تعظیم کی، توقیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے ولی بن گئے، اور کتنے بڑے محدث مفسر وہ اس دنیا کے ہو کر گزرے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ کہ مشکل و دشوار کام ہے لیکن بندے کو یہ کر گزرنا چاہیے۔
ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیا گیا، امیر علیہ سنت نے خاص اپنی کتاب فیضان بسم اللہ میں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اولیاء کرام کے نام آتے ہیں، اس کے ساتھ بعض اوقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتا ہے، تو یہ کہنا کیسا؟
یعنی ہمارے یہاں
جی
یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ولی کا نام لیا، کسی تابعی کا نام لیا، تو اس میں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، کبھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ دائماً عموماً ہم جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولا کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام رحمہ اللہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، اور اس پہ بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کی جو جزا ان کے رب کے پاس ہے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر یہ رہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے جو لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ،
سبحان اللہ،
یہ وہی ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ تمام کے تمام اس کے لیے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر 10ویں پارے میں اسی طرح کی دلیل موجود ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین تمام کے ساتھ جو ہے وہ 11ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے کہ اس میں تمام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم شریف کی ان کی مشہور شرح ہے، اس کے اندر آپ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب حاشیت الطحاوی کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام علی مردوان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب استعمال ہوگا اور اولیاء کرام کے لیے رحمہ اللہ کا لقب استعمال ہوگا, لیکن اگر کوئی اس کا الٹا کر دیتا ہے, برعکس کر دیتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ اس نے رحمہ اللہ لگا دیا اور جو اولیاء تھے ان کے ساتھ یعنی غیر صحابہ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیا, تو یہ جائز ہے. البتہ یہاں پہ ایک فرق ہے کہ جب کسی صحابی کے ساتھ ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو چکا, اللہ ان سے راضی ہے. اور جب ہم کسی غیر صحابی کے ساتھ یہ لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو.
ماشاءاللہ, بڑی زبردست وضاحت آپ نے فرمائی. اچھا حضور, بات چل رہی تھی حلال اور حرام چیز کے متعلق, تو آج کل یہ بڑا معاملہ ہے کہ بعض اوقات کئی حرام افعال کے تماشے دکھائے جاتے ہیں, ایسا تماشا دیکھنا کیسا؟
اس کے بارے میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جو حرام چیز ہے, حرام کام ہے, جس طرح اس کا کرنا حرام ہے اسی طرح اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے. مثلاً اس کی مثالیں موجود ہیں فتاوی رضویہ کے اندر, یہ جو ریچھ اور کتوں کو اس زمانے میں لڑایا جاتا تھا اور ابھی لڑایا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے جہاں ان کو لڑانا حرام ہے احادیث طیبہ کے اندر منع فرمایا گیا ہے, اسی طرح اس کا تماشا دیکھنے سے بھی منع فرمایا, اور وہیں فرمایا کہ جو حرام کام ہے جس طرح اس کا کرنا حرام ہے اسی طرح وہاں پر حاضر ہونا اس کا تماشا دیکھنا یہ بھی حرام ہے.
اچھا, اس طرح بندر کا بڑا مشہور ہے,
ہاں تو اس کا تماشا دکھایا جاتا ہے وہ حرام ہے.
حرام, ٹھیک ہے. اس طریقے سے دیگر ایسے مطلب گناہوں کے افعال, ان کے تماشے دیکھنا, یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اس طرح ہم یہ سوچ لیں کہ ایسے تماشے, ایسے ایونٹس جو چینلز پر آتے ہیں کہ جس کے اندر وہ عورتوں کے نظارے اور یہ کس طریقے سے پھر درست ہوں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھا یہ بتائیے حضور کہ کیا حرام چیز یا حرام مال کسی کا ہے تو وہ اسے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نیاز میں دے سکتے ہیں, کیا وہ سب کچھ قبول کر لیتے ہیں؟
فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس طرح کا ایک سوال ہے, 21ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال کیا گیا, یعنی اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آپ جو چاہیں پیش کریں وہ قبول فرماتے ہیں. سوال ہوا کسی نے اور اس کی مثال یوں دی کہ بادشاہ کے یہاں جب کوئی لڑکا ہوتا ہے
صحیح,
تو بادشاہ کے پاس جو ہے وہ امیر لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں لے کے جاتے ہیں
صحیح,
اور جو غریب ہے وہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز لے جائے تو بادشاہ اس سے بھی خوش ہو کے اس کی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. یہ مثال دے کے اس نے سوال کر لیا اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بڑا سخت کلام فرمایا اس شخص کے, اور اس کو بڑی تاکید کی آپ نے کہ اس کا اس طرح کہنا کتنا سخت کلام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو جو ہے وہ پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاک طیب چیز کو قبول فرماتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حرام چیز کا پیش کرنا, یعنی حرام مال کے ذریعے یہ نیاز کرنا یا میلاد کرنا یا دیگر کام کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اس نے جو مثال دی ہے نا, یہ مثال غلط ہے. مثال یوں بنے گی یہاں پر کہ ایک ہے کہ بادشاہ کے یہاں کسی کی ولادت ہوئی, بچے کی ولادت ہوئی, ایک شخص کچھ لے کے گیا, دوسرا کچھ لے کے گیا, اب غریب کیا لے کے گیا؟ اس نے مثال دی تھی کہ ککڑی لے گیا, ایسی کوئی چیز لے کے بادشاہ کے پاس دے دی کہ بھائی میری استطاعت یہی تھی. تو ٹھیک ہے, اس اعتبار سے تو صحیح ہے, لیکن حرام مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی مثال ایسی بنے گی کہ بادشاہ کے یہاں لڑکا ہوا اور کوئی شخص بوتل کے اندر پیشاب لے کر چلا جائے, اب پیشاب لے کر بادشاہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا تو اب بتائیے کہ بادشاہ خوش ہوگا یا اس کو سزا دے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کی بارگاہ کے اندر پیشاب لے کے جا رہا ہے تو بادشاہ نے اس کو قتل کروا دینا ہے, پھانسی لگوا دینی ہے اس کو کہ یہ توہین کر رہا ہے میری اس طریقے سے. تو اسی طرح اللہ جل شانہ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بارگاہ میں آپ جو وہ حرام مال پیش کر رہے ہیں, ان کی بارگاہ کے اندر ان کی نیاز کے لیے, ان کے میلاد کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے آپ حرام مال پیش کریں گے تو اس کی مثال یہ بنتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کرنا باعث ثواب ہے، سعادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرنا باعث سعادت ہے، لیکن یہ حلال مال کے ذریعے ہوگا، حرام مال کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔
اچھا سر، بعض علاقوں میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ بارہویں شریف کے موقع پر، گیارہویں شریف کے موقع پر نیازیں کی جاتی ہیں، برادری کے لوگ مل کر نیازیں کرتے ہیں، اس میں سب کا پیسہ، ایک بکھی ہے اس کا پیسہ بھی شامل ہے، اور جو ایک حلال طیب کام کرتا ہے اس کا پیسہ بھی شامل ہے۔ اب بعض لوگ اس معاملے کے اندر یہ تھوڑا سا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ بات کو پھیلاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ نہیں جاؤ، اس کا مال اس کے اندر شامل ہے، فلاں نے یہ نیاز کی ہے، تو اس کے جہاں پہ یہ حرام ذرائع ہیں وہاں پر کچھ حلال ذرائع بھی ہیں، تو یہ دیگر دوسرے مسلمانوں کو اس شخص کے بارے میں اس طریقے سے بات چیت کرنا، اور مطلب یہ ایسا پینک پھیلانا، اس کے بارے میں یہ ایسی اشاعت کرنا، کیا یہ درست ہے؟
دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے شرکت کرنا اور ایک ہے اس طرح افواہیں پھیلانا۔
ٹھیک ہے،
تو اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے، جب اس کے حلال ذرائع موجود ہیں تو پھر وہ دوسروں کو نہ کہتا پھرے کہ اس نے جو ہے وہ حرام مال سے ہی کروایا ہوگا، ممکن ہے کہ اس نے حلال ذریعے سے کرایا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے شرکت کرنا، تو شرکت کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اگر تو اس شخص کا اکثر حرام ہے تو پھر تو شرکت نہ کرے، اور اکثر حلال ہے تو بھی احتیاط اس کے اندر ہے کہ شرکت نہ کرے، خاص طور پہ جو مقتدا اور پیشوا ہے اس کو تو اس میں احتیاطی برتنی چاہیے کہ وہ ایسے مقام پر نہیں جائے گا، ورنہ وہ لوگوں کی تہمت کا شکار ہوگا۔
صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا۔ اچھا حضور، ایک سوال آیا ہے، یہ سوال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نذیر احمد عطاری بات کر رہا ہوں، ضلع اکاڑا سے، پنجاب میں سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے، جو سنت رسول چہرے پر لوگ رکھتے ہیں، اس کے نیچے یہ خط کروانا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، نیچے سے بلیڈ لگانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہاں سے حضرت یہ بعض اوقات یہاں بال ہوتے ہیں، کیا مقدار ہے؟
یعنی ایک بال ہوتے ہیں کہ جو بالکل چہرے پہ جدا نظر آتے ہیں،
جی جی،
یعنی گال پر جو ہوتے ہیں یہ جدا نظر آتے ہیں، داڑھی کی اس میں حد میں نہیں ہوتے، اور ان کی نشو نما بھی داڑھی کی طرح نہیں ہوتی، تو یہ بال تو خط بنوا سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو تھوڑی ہماری ہے، اس تھوڑی کے تحت جتنے بھی بال ہیں اس کو نہیں کٹوا سکتے، تھوڑی سے نیچے آ گئے، گردن کی طرف آ گئے، تو ان بالوں کو منڈوایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک، جزاک اللہ فدار۔ آخری سوال حضرت یہ پوچھتا ہوں، جو بہت آج کل کامن ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ لڑکوں نے کڑے پہننا شروع کر دیے، انگوٹھیاں پہننی شروع کر دی، تو مرد سونے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا کسی بھی اور دھات کی؟
سونے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے، سونے اور ریشم کے بارے میں فرمایا کہ دونوں چیزیں میری امت کے اوپر جو ہے یہ دونوں حرام ہیں۔ اسی طرح چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہ ارشادات موجود ہیں کہ جو 4.5 ماشا سے کم کی ہے،
4.5 ماشا سے
کم کی ہے، اس میں کم از کم ایک نگینہ لگا ہونا ضروری ہے، اور ایک سے زائد لگانا یہ منع ہے، ایک سے زائد نہیں لگا سکتے۔ تو انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم کی ہے چاندی کی،
صحیح ہے،
وہ اس میں ایک نگینہ لگا ہو، ایسی انگوٹھی اور ایک ہی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، زائد انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا، اور 4.5 ماشا کی یا 4.5 ماشا سے زائد کی انگوٹھی ہے وہ بھی چاندی کی مرد نہیں پہن سکتا، اور کسی دوسری دھات کیا نہ چھلا پہن سکتا ہے، نہ جو ہے وہ کوئی دوسری انگوٹھی یا کوئی بھی جو لاکٹ وغیرہ ہے اس کو پہننے کی اسے اجازت نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے اس کے لیے۔
صحیح، تو اللہ کرے ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں اور جلدی جلدی اپنی تمام چیزیں اتار دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو آپ نے سنا کہ چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی، اس میں بھی ایک ہی نگینہ ہو، ایک سے زائد بھی نہ ہو، اور بالکل خالی بھی نہ ہو، ایک نگینہ اس کے اندر ہو، نگینے کا چاہے وزن جتنا ہو، عزت
نگینے کا وزن جتنا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سن لیا کہ ایسی چاندی کی انگوٹھی یہ پہنی جا سکتی ہے۔ کچھ منٹ باقی ہیں اور ایک کال بھی آئی ہوئی ہے، کال لے لیتے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ جی،
عبد الواجد ساری راولپنڈی سے حضور بول رہا ہوں۔ روٹی کے ٹکڑے جو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھانا چاہیے، یعنی بعض جب ان کے اوپر چونٹیاں ہوتی ہیں تو دل نہیں کرتا کہ چونٹیوں کے آگے سے وہ ٹکڑا اٹھایا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الواجد بھائی راولپنڈی سے تھے حضرت، روٹی کے ٹکڑے اٹھانا کیسا، اور وہ صورت بھی بتائی کہ وہ چونٹیوں والی، کیا فرماتے ہیں آپ؟
سمجھا رہی ہیں، چونٹیوں والی کیا صورت بتائیں؟
یعنی یہ چونٹیوں والی بتائیں نا کہ بعض اوقات تو روٹی کے ٹکڑے نیچے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو تو چلیے اٹھایا یا کیا کیا، بعض اوقات ان ٹکڑوں پہ چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، اب جیسے اس کو اٹھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بکھر جائیں گے، تو وہ اس میں سے اپنی غذا تلاش کر رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھائے؟
چونٹیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں
لگی ہوئی ہیں.
ہاں تو اب تو بہرحال وہ کھا بھی نہیں سکے گا اس کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ بندے کو کراہت ہوگی اس سے. اس میں یہ احتیاط کرے کہ وہ اس احتیاط کے ساتھ اس کو سائڈ میں کر دے کہ چونٹیاں اسی کے اوپر رہیں. نہیں کر سکتا تو اس کو جو مجھے بظاہر سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ نہ کرے اس کو, کیونکہ اس صورت میں وہ اپنی غذا بھی حاصل کر رہی ہیں چونٹیاں, تو وہ اٹھا کے سائڈ میں کرے گا تو وہ بکھر جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کچلی بھی جائیں بہت ساری. تو اس لیے اس اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس کو چھوڑ دے اس کے مقام پر ہی. ہاں اگر احتیاط کے ساتھ اس کو سائڈ میں کر سکتا ہے تو اس احتیاط سے سائڈ میں کرے کہ چونٹیاں بھی اس پر باقی رہیں.
مگر یہ لوگ اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا سمجھیں.
بالکل, ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے کر آئے اور روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اس کا اکرام کرو, کیونکہ یہ جس قوم سے گئی ہے تو لوٹ کر واپس نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, علم دین حاصل کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. بڑا یہ معلوماتی سلسلہ ہوتا ہے, اس سلسلے کے اندر آپ ضرور تشریف رکھیں, بے شمار برکتیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گی. جو آپ سیکھیں وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو تک بھی پہنچائیں, اپنے گھر والوں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگوں, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.